بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے حصے میں تو ہم نے قرآن پاک کا مقصود اس کو سمجھنا ہے، اس کی ترغیب، اس حوالے سے گفتگو کی ہے تاکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ اس بات کی طرف مائل ہوں. اب ہم اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں قرآن علوم کے حوالے سے گفتگو کروں، بس ایک چیز ذہن میں سب کو ہی میرے سمیت بٹھا لینی چاہیے، شروع میں ویسے مجھے وہ بات کرنی چاہیے تھی. جس وقت بھی انسان دین کے کسی شعبے کو سیکھتا ہے تو سیکھنے سے پہلے جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبار محدثین علیہ الرحمہ اپنی کتب کو جب شروع کرتے ہیں تو اکثریت ان میں سے انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو لے آتی ہے، اور بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو علم ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر فرمائیں. اگر اس کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، محض دنیا کٹھی کرنا، تو یہ علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین پڑھنے والا طالب علم ہو یا طالبہ ہو، اس کا ذہن یہ ہو کہ میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دین کو پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کی خاطر اللہ کی شرح کو پڑھتا ہے تو اس علم کی لذت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے. چند بنی احکام کا علم ضرور آ جاتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن جو اس کی اصل لذت اور مٹھاس ہے، حلاوت اور شیرینی جو ہے، وہ اس سے محروم رہتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ کا قول ہے، طلب العلم لغیر اللہ فأبى العلم إلا أن يكون لله. ہم نے علم کی طلب غیر اللہ کے لیے شروع کی تو علم نے انکار کر دیا، اور صرف اسی صورت میں آنے کا کہا کہ تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. جب آدمی اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ کی شریعت کا علم اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم اللہ کا نور ہے. اس کے حصول کے لیے اخلاص نیت یہ سب کے لیے لازمی ہے. اس کے متعلق آیات حدیث بہت ساری قرآن پاک میں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بہت ساری حدیث موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ یہ توفیق بخشے کہ ہم صرف اسی کی رضا مندی کی خاطر اللہ کے اس قرآن کو سیکھیں، اور اللہ ہمیں جتنا علم عطا فرمائے اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ سے بچ سکتا ہے. گناہ سے بھی بچے گا اللہ کی توفیق سے، نیکی کو حاصل کرے گا بھی تو اللہ کی توفیق سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ وظیفہ بتایا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کے سوا کہیں سے نہیں ملتی، اور اس کو اس لیے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم صحیح معنوں میں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. تو سب سے پہلی بات جو ہے علوم القرآن کے حوالے سے وہ ہم پڑھیں گے اسماء القرآن، قرآن مقدس کے نام. اس کے چند ایک معروف نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے اندر بیان ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے اس میں بڑا تکلف کیا کہ جتنی قرآن کی صفات ہیں، القاب ہیں، ان کو اسماء کے طور پر شمار کر کے کسی نے 90، کسی نے 80، کسی نے اس سے بھی زیادہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بات تکلف ہے، قرآن پاک میں جو چند ایک معروف نام اس کے استعمال ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہماری زبانوں پر ہیں, ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. ایک نام قرآن پاک کا الکتاب ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الکتاب یہ نام قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. لفظ کتاب یہ کتب یکتبو سے ہے, اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا اور جمع کرنا, ملانا جمع کرنا. کتاب کو کتاب کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر الفاظ کو اکٹھا اور جمع کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کو الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے جو وحی جلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ہے اس وحی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, اس لیے اس کو الکتاب کہتے ہیں. اب الکتاب نے بعد میں لکھا ہوا یا کتابت یہ معنی غالب آ گیا, ویسے مطلق اس کو جمع کرنا. خواب وہ چیز الفاظ سینے میں اکٹھے کیے گئے ہوں یا لکھ کر کاغذ کے اوپر منتقل کر دیے گئے ہوں, یہ دونوں جمع کرنے کی صورتیں ہیں. کئی لوگ جن کے ہاں حدیث کی کوئی بکت نہیں ہے وہ قرآن کی ایسی آیتیں پڑھ کر ذالک الکتاب اس طرح کی, تو کہتے ہیں کتاب تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی ایسی آتی تھی لکھی ہوئی نہیں آتی تھی, تو پھر جب یہ کہا ذالک الکتاب, ذالک اس میں اشارہ ہے تو مشاہدہ بھی ایسی چیز ہو جو نظر آتی ہو. اس لیے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام ان کو کہیں کہ یہ کتاب اور انہیں پتہ ہی نہ کہ نظر ہی نہ آتی ہم پڑھتے جائیں. یا پھر کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کاغذ پر لکھی ہوئی تھی, کہیں چمڑے پر لکھی ہوئی تھی, کہیں جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو کیا نبی علیہ السلام سے جب وہ کتاب کے بارے میں بتاتے, آج کل کے جدید انکار کرنے لوگ کہتے آپ ہڈیاں اور وہ گتے اور کاغذ کٹھے کر کے ان کہتے یہ کتاب ہے, اس طرح استحضاء کرتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اس میں اشارہ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ مشاہدہ نظر بھی آتا ہو, یہ لازمی نہیں ہے. اس میں ممکنات میں نظر بھی آ سکتا ہے اور نظر نہیں بھی آتا. ذالکما ربکما, قرآن میں اللہ کے والے سے کتنی جگہ اس میں اشارہ آیا ہے اور مشاہدہ باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی روئی ہے تو دنیا میں نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تصویر میں بھی اللہ سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, لن ترانی, آپ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو اگر اس میں اشارہ تو یہ ضروری ہو کہ جدھر اشارہ کیا جائے اور وہ نظر بھی آتا ہو, تو اگر مالک الملک تو بندوں کو نظر آنا چاہیے. اس لیے یہ بات عربی قواعد کے بھی خلاف ہے اور قرآنی بالکل علوم سے بھی متصادر ہے. کتاب کا مطلق معنی اصل لغت کے اعتبار سے جمع کرنا اور جمع کرنا ہے, بعد میں اس کے اوپر سے کتابوں سے لکھائی کا معنی غالب آ چکا ہے. اس لیے اب لوگ کہتے ہیں لکھی چیز ہوتی ہے اور خود کتاب کہتے ہیں. دوسرا معنی اللہ کی اس وحی کا القرآن, یہ دوسرا نام ہے. یہ جو القرآن ہے نا, اس کے بارے میں کئی مفسرین نے لکھا ہے یہ اصل عربی لفظ نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی آرامی زبان تھی جس زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور اسی کو عربی میں منتقل کیا گیا ہے. کیونکہ جو عربی الفاظ قرآن کے اندر یا عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اہل علم عام طور پر اس کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک اصل عربی جو الفاظ ہیں, ایک وہ ہیں جن کو زیر زبر لگا کر عربی کیا گیا ہے, ہم عربی کے نہیں معرب جنہیں کہتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جن کو کوئی کان چھانٹ کر کے عربی بنا کر عربی میں داخل کر دی, جن دخیل کہتے ہیں. دخیل یا معرب یہ اصل عربی الفاظ ہر طرح کے کا مجموعہ موجود ہے عربی لغت میں, جس طرح باقی زبانوں میں ہوتا ہے دیگر کئی زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں بھی دیگر کئی زبانوں کے الفاظ آتے ہیں. القرآن کے بارے میں کئی مفسرین کا کہنا ہے, القرآن نے اور اسی طرح علوم القرآن دکتور صبحی کی تالے کی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آرامی اور اصل لفظ تھا. اور آرامی زبان میں اس کا معنی تلاوت بھی ہے اور اس کا معنی پڑھنا اور اکٹھا کرنا بھی ہے. تو یہ تلاوت کے معنی میں وہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے. اور اس لفظ کے اصل مادے میں مفسرین کے ہاں اور اہل لغہ کے ہاں اختلاف. امام شافعی اور مشہور جو نحوی ہیں فراء ان کے ہاں اور یہ ابو الحسن جو اشعری یہ عقیدے میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مسائل اعتقادیہ میں ان کے ہاں یہ جو قرآن کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں یہ اصل محمود نہیں ہے. محمود کہنا حمزے والے لفظ کو. بعد نے یہ کہا یہ کارا سے مشتق ہے کیونکہ اس میں کارا قاف را اور حمزہ یہ تین اس کے بنیادی لفظ ہیں یہ محمود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمود نہیں ہے, حمزہ اس کا بنیادی اصل لفظ نہیں ہے. آگے پھر ان میں یہ اختلاف ہوا کہ پھر اس کا اصل مادہ کیا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو القرآن لفظ بولا جاتا ہے نہ یہ کسی سے نکالا ہوا ہے نہ یہ محمود ہے, بلکہ جس طرح سابقہ آسمانی کتابوں کے اسماء تھے جیسے تورات انجیل زبور بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نازل کیا ہے. یہ کسی لفظ سے نکالا ہوا نہیں ہے, اسی طرح ہی منزل من اللہ نام ہے جیسے اللہ کی طرف سے تورات انجیل اور زبور جو ہے یہ اسماء آسمانی کتابوں کے اتارے گئے ہیں. اور جو فراء نبی ہیں ان کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کا لفظ قرائن سے مشتق ہے, اور جو قرائن ہے یہ قرینہ کی جمع ہے. قرینہ کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور باہم ملنا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک دوسرے کے معنی کے اوپر اس میں قرائن اور علامات موجود ہوتی ہیں, اس لیے یہ قرینہ سے مشتق ہے اور قرائن سے نکال کر یہ لفظ القرآن بنایا ہے. اور جو اشعری ہیں ان کے نزدیک یہ کارانا سے نکلا ہے. کارانا شعی اب شعی اس وقت بولتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے. یہ کرن اسی طرح صدی کو بھی کہتے ہیں, کرن لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو صدی میں موجود ہوتے ہیں, کرن سنگھ کو بھی کہتے ہیں, کرین اسی سے ساتھی کو بھی کہتے ہیں. لیکن ان سب میں آپس میں جوڑ اور ملاپ کا معنی ہے. جو ساتھی ہوتا ہے اس کو قرین اس لیے کہتے ہیں وہ ساتھ رہتا ہے, سینوں کو کرن اس لیے کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, صدی کو کرن اس لیے کہتے ہیں یہ ایک وقت پورا ہوتا ہے متصل دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو صدی میں رہنے والے لوگوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے قریب ہونے کی وجہ سے وہ یہ کرن کا لفظ ان کے استعمال ہوتا ہے. ابو الحسن اشعری کا قول یہ ہے کہ یہ کارن شعی اب شعی اس سے مشتق ہے. تو کارن مدہ ہے اس کا, اس لیے قرآنی آیات کو القرآن اس لیے کہا یہ آپس میں دوسرے سے ملتی جلتی. اللہ اس لیے آیتیں بار بار پھیر پھیر کر قرآن پاک میں لاتا ہے. اس لیے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کے چند معروف الفاظ ہیں وہ یاد کر لیے جائیں تو انسان بہت سارے قرآن کے معنی سے واقف ہو جاتا ہے. تو وہی الفاظ اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کر لاتا ہے. تو یہ تو تین اقوال ہیں ان لوگوں کے جن کے یہاں القرآن جو لفظ ہے یہ محمود نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے مفسرین اور نحوی ہیں جن کے یہاں القرآن جو لفظ ہے یہ محمود ہے, یہ قراءۃ سے مشتق ہے. قراءت اور قرآن یہ جو دو مصدر ہیں وہ کہتے ہیں ان میں معنی کے اعتبار سے قطعاً کوئی فرق نہیں ہے, اور اصل مادہ اس کا قراءۃ ہے جس کا معنی پڑھنا اور قراءت کرنا. امام شافعی علیہ رحمہ وغیرہ وہ تو کہتے ہیں اگر اس کو قراءت سے مانے تو قرآن پڑھی جانے والی چیز, تو اگر ہر کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کو القرآن ہی کہا جائے تو وہ اس لیے اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ باقی کتابوں کی طرح ایک نام ہے. لیکن دوسرے لوگ جن میں بڑے بڑے مشہور نحوی اور مفسرین ہیں, مطلب امام زجاج جو مشہور نحوی اور لغوی امام گزرے ہیں, اور اسی طرح یہ ابو الحسن علی بن حازم اللہیانی کے نام سے مشہور ہیں, یہ بھی بہت بڑے لغت کے امام تھے, اور یہ عربی لغت کی جو کتاب ہے المحکم ابن سیدہ کی، بڑی مشہور ترین لغت ہے اور عربی لغات کا وہ مصدر اور منبع شمار ہوتی ہے. ابن سیدہ اپنی لغت میں بے شمار مقامات پر، یہ امام اللہیانی جو ابو الحسن علی بن حازم کے نام سے معروف ہیں، ان سے استشهاد کے طور پر ان کے اقوال ذکر کرتے، معنی بتاتے ہوئے ان کے ہاں اور دیگر کئی نحویوں کے ہاں اور مفسرین اور لغوی لوگوں کے ہاں یہ قرائت مشترک ہے. اور یہی قول قرین قیاس بھی معلوم ہوتا ہے. بعض لوگوں نے جو اس کو محمود مانتے ہیں یہ کہا ہے کہ یہ قرا الماء فی الحوض سے مشترک ہے. قرا کا معنی شروع میں یہ تھا جمع کرنا، تو عربی کہتے ہیں قرا الماء فی الحوض، فلاں شخص نے حوض میں پانی اکٹھا کر دیا ہے. تو کہتے ہیں القرآن کو چیر القرآن کہتے ہیں، بھائی اس میں جمع شدہ ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ قرا یقرا رومانہ پڑھنا تلاوت کرنا اس سے لیا گیا ہے. اور یہ رائے اس لیے زیادہ بقی اور راجے ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن اور قرآن یہ ایک ہی معنی ہے اور ایک ہی جیسے مفہوم کے یہ مشابہ ہیں. جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اب آپ کا فرشتے کے پڑھنے کے ساتھ جلدی قرآن کرتے ہیں تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، سارے الفاظ وحی ہو رہے میں صرف اور پڑھ کر ثبت کروں. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ القیامہ، لا تحرس به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فرمایا اپنی زبان کو جلدی کی وجہ سے حرکت نہ دیں. ان علینا جمعه وقرآنه، اس کا اکٹھا کرنا اور اس کی قرآن یا قرآن ہمارے قرآن ہے، اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، جب ہم قرأنا، اب یہ قرأ سے مشتق ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، کہ جب ہم اس کی قرآن کریں فاتبع قرآنه، آج اس کے قرآن یعنی اس کی قرآن کے پیچھے پڑے. یہاں قرآن لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو پیچھے قرآن فرمایا ہے، فتح بے قرآن آگے ذکر کیے. قرآن اور قرآن یہ ایک ہی مفہوم ہے ان کا، اور قرآن سے قرآن سے اس کو مشتق ماننا اور محمود اللہ اس کو قرار دینا یہ سب سے زیادہ راج ہے اور اولا فوج ہے. اور تقریباً جتنے مفسرین ہیں انہیں اکثریت اس بات کی قائل ہے یہ قرآن آتے ہیں. اب رہا یہ کہنا کہ ہر پڑھی ہوئی کتاب کو قرآن کہنا چاہیے، تو باقی لوگوں کا یہ کہنا ہے القرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی قرآن اس کی ہوتی ہے اتنی قرآن اس کے مقابلے میں کسی اور قرآن کی نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت دنیا میں اس وقت بھی جتنی پڑھائی اور قرآن اللہ کے قرآن کی ہوتی ہے اتنی قرآن دنیا کی نہ کسی مذہبی قرآن کی ہوتی ہے، نہ کسی سیاسی قرآن کی ہوتی ہے، نہ کسی دنیاوی علوم پر مشتمل قرآن کی اتنی قرآن ہوتی ہے. جتنے حافظ قاری اللہ کے قرآن کے روح زمین پر موجود ہے کسی اور کتاب کے اتنے حفاظ اور قراء آپ کو کہیں نہیں ملے. میں اس کی ایک مثال، یہ 11 ستمبر کا جو امریکہ میں واقعہ ہوا تھا، اب اس کے بعد یہ مسلمانوں پر سختی شروع ہوئی یہود کی طرف سے اور نصارہ کی طرف سے. وہاں امریکہ میں نیو یارک میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر جتنی اسلامی کتب والی دکانیں تھیں اس واقعہ کے بعد لوگوں نے قرآن کی طرف توجہ کی، غیر مسلم بھی قرآن کی طرف پڑھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں تو صحیح آخر وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو دنیا کے عیش و عشرت سے نکال کر موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے لیے اتارتی ہے. تو انہوں نے جائزہ لیا تو کہتے سمجھ یہ آئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے ان کے پاس جس کو یہ پڑھتے ہیں اور بے خوف جو ہے دشمن کے مقابلے میں میدان میں کود پڑتے ہیں. تو وہاں پر والی نے بتایا کہ جتنے ہمارے بک سینٹر تھے، اسلامک سینٹر تھے، وہاں پر قرآن کے جتنے نسخے موجود تھے دنوں میں ختم ہو گئے. اور دنیا کے مختلف خطوں سے قرآن پاک ان کتابوں والوں نے، کتب خانوں والوں نے منگوائے، لیکن بہت جلد ختم ہو گئے. کہ کفار بھی لے کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیا ہے. جتنا اللہ کی اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اتنا اس کے مقابلے میں سنگے کسی اور کتاب کی قرآن تھی اسی لیے اس کو معرف اللام کر کے القرآن کہتے ہیں. القرآن الف لام اختصاص کا اس کے ساتھ لگا کر تعریف کا معنی اس کے اندر پیدا کر کے یہ بات سمجھا دی کہ جتنی خاص طور پر اس کتاب کی قرآن ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کتاب کی اتنی قرآن نہیں ہوتی. اس کے اوپر میں نے تھوڑی تفصیل دیتی ہے بات کی, کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ معروف اور سب سے ہر خاص و عام کے ہاں اس کی پہچان ہے. اسی طرح تیسرا نام قرآن پاک کا الفرقان. فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اللہ نے قرآن مقدس میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی الفرقان ہے, اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی, بہت برکت والی. دوسرا ترجمہ, بہت بلند و بالا ہستی ہے وہ. نزل الفرقان علی عبده, جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ اس کا وہ بندہ عالمین کو, جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے. یہاں اللہ نے فرمایا نزل الفرقان, اللہ نے فرقان کا اس کو الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقائد باطلہ کفر اور شرک اور اللہ کا دین اسلام اور توحید اس میں یہ فرق کرتا ہے. تو باطل ادیان کا رد بھی اللہ کے اس مقدس کلام میں موجود ہے. تو چلیے, یہ باطل کو رد کرتا ہے, اس کو نکھار کر الگ کر دیتا ہے اور حق کو نکھار کر الگ کر دیتا ہے, اس لیے اس کو الفرقان بھی کہتے ہیں. چوتھا نام اس کا الذکر ہے. یہ بھی قرآن پاک میں کئی ایک مواقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جیسے ایک جگہ کہا مشہور آیت انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. کئی فرمایا بہذا ذکر مبارک انزلناه, یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا ہے. اب یہاں دیکھیں آپ, ایک اور بات ہوئی میرے ذہن میں آتی, ھذا ذکر, جب میں نے کہنا کہ اس میں اشارہ, جس کے اشارہ کیوں نظر آنا چاہیے. جتنا یہ لوگ ہیں کم از کم زبان سے وظیفے کو تو ذکر کہتے ہیں نا, جب زبان سے وظیفے کو ذکر کہتے ہیں تو ھذا ذکر کہہ کر ذکر کی طرف اشارہ کیا جائے تو کیا وہ زبان سے پڑا وظیفہ نظر آتا ہے؟ یہ بالکل اس طرح کی باتیں علم کے ساتھ ان کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ الذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک نام بیان کیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, سورۃ النحل, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا. ذکر کا معنی ہے نصیحت. قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اس میں سابقہ انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی اقوام کا تذکرہ بھی جو اللہ نے کیا ہے, جو ان کے قصے بیان کیے ہیں, وہ بھی عام کتابوں کی طرح قصے کہانیاں نہیں ہیں. جس طرح باقی لوگ قصے کہانیاں لکھتے ہیں, اس میں ناول شروع کر دیتے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتی کہانی, اللہ تعالیٰ نے قصے بھی بیان فرمائے ہیں. تو اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں وہ اس کے اندر ذکر کیے ہیں, تاکہ پڑھنے والا اس کہانی کا وہ پہلو جو اس کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو سنوار سکے. جس طرح اللہ نے تو ابتدا فرمایا کہ جو کتاب ہم نے آپ کے لیے اتاری ہے, اللہ نے کتاب کے حوالے سے فرمایا فی ذکرکم افلا تعقلون, فی ذکرکم, ایک معنی اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, تم عقل کیوں نہیں رکھتے. دوسرا معنی اس میں تمہارا تذکرہ ہے, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب ذکر بمانے تذکرہ بھی استعمال ہوتا ہے, ذکر بمانے نصیحت بھی ہے. تذکرہ اس حوالے سے اللہ نے قرآن میں اپنے ماننے والے مخلصین مومنین بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, اور اللہ کے منکرین اور اس کے معاندین اور اس کے دین کے جو باقی قسم کے لوگ کفار و مشرکین ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے. اب قرآن پڑھنے والے کو قرآن پاک پڑھ کر ان دونوں قسم کے افراد کا لوگوں کا تذکرہ پڑھ کے اپنے حالات پہ غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ میرا تذکرہ اللہ کے بندوں میں ہے, حزب اللہ میں ہے, یا میرا تذکرہ ہی تو شیطان میں جاتا ہے, نافرمانوں میں جاتا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے باعث سے عبرت اور نصیحت ہے. اس معاملے سے بھی ان کے احکام پڑھ کر سابقہ اقوام کے حالات دیکھ کر ہم اسے نصیحت پکڑے. اس میں جو وعیدیں عذاب سے بیان کی گئی ہیں یا اس میں جو بشارتیں جنت کی طرف دی گئی ہیں وہ دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کریں. کیونکہ انسان کی طبیعت ہے نا وہ سہولت کی طرف زیادہ جاتی ہے, سہولت سے مشکل کی طرف آنا یہ گراں گزرتا ہے, مشکل سے سہولت کی طرف جانا یہ انسان کو خوش لگتا ہے اور پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بشارتیں جو دی ہیں, نعمتیں بیان کی ہیں, انسان یہ نعمتیں پڑھ کر ان سے عبرت پکڑ کے اس سہولت کی طرف جائے. یہ اللہ نے میرے لیے نعمتیں رکھی ہیں ان کو میں حاصل کروں, اب حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. اللہ تعالیٰ نے کئی لحاظ سے قرآن پاک کو باعث عبرت اور نصیحت بنایا ہے, جس کا غیر بھائی قرآن آیات کے تفسیر کے ضمن میں تذکرہ آئے گا. اسی طرح پانچواں نام قرآن پاک کا جو معروف ہے وہ تنزیل ہے. فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جسے سورہ شعراء میں فرمایا ہے فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے, اتارا ہوا ہے. تنزیل میں بعض مفسرین ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ نزلہ ینزل و تنزیل باب تفعیل ہے, تو اس کے اندر کسی کام کو وقفے وقفے سے کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یہ خاصیات ابواب میں جو چیز پڑھی جاتی ہے اس میں ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سر انجام دینے میں بھی یہ مفہوم باب تفعیل سے بعض اوقات نکلتا ہے. تو تنزیل اس معنی بھی لیتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اکٹھا نازل نہیں فرمایا, ایک ہی دفعہ. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں آیا ہے, ذالک الکتاب, تو اکٹھا نازل ہوا ہے, ان کا یہ دعویٰ خود قرآن کا نکلتا. اس لیے کفار تو یہ کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, قرآن اس کے اوپر یک بار بھی اکٹھا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا. تو اگر قرآن اکٹھا اترا ہوتا تو یہ اعتراض قرآن نقل نہ کرتا, بلکہ صاحب کہتے تمہاری تو یہ بات ہی فضول ہے, یہ ساری کتاب تو آئی ہے جس طرح تورات اور انجیل اللہ نے اکٹھی دے دی. تو لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, قرآن اس میں یک بار بھی کیوں نہیں نازل کیا. یہ بھی یاد رہے کہ نزلہ میں یہ لازمی معنی نہیں ہے کہ اس میں مراد یہی لے کہ وقفہ بعد وقفہ, اتنی مفہوم باپ نے دیا ہے غنی صاحب نے, نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, یک بار کی کیوں نہیں اتارا گیا. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ لازمی معنی نہیں ہے اس کا. یہ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اکٹھا نہیں ہوتا, قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے وقفہ وقفہ سے نازل کی. اسی لیے اس کا مقی ہونا, مدنی ہونا, یہ جو صورتوں کی تقسیم ہے یہ حقیقت کو بھی آشکارا کرتی ہے کہ قرآن پاک وقفے وقفے سے اترا ہے. اب نا کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں, ان شاء اللہ میں آگے کچھ وقت ملا تو اس وقت یہ ذکر کروں گا تفصیل, جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ امت کے عملی تواتر سے, بس اللہ نے قرآن ہی بھیجا اور کوئی ماخذ نہیں ہے, بس آگے عمل دار عمل ہوتا چلا رہا ہے. ہم ان کے اس اصول کو نشان میں رکھے نا تو ان کا یہ اصول ان کے موقف کی تردید کرتا ہے. اس لیے اگر امت کے تواتر عملی کو پاک کے قائل ہو تو تواتر عملی تو بتاتا ہے کہ یہ مکی اور مدنی ہے. دنیا کے کسی خطے کا چھپا ہوا قرآن آپ دیکھو, جتنے حافظ ہے ان سے پوچھو وہ بتائے گا یہ سورت مکی ہے, یہ مدنی ہے. بچوں کو بھی جب یاد کروائی جاتی ہے تو ہاتھ ہی سورت مکی ہے, فی یہ سب آیات, اربع آیات, خمسہ آیات, یہ مکی ہے, اس میں اتنی آیتیں ہیں. یہ عملاً بھی امت مسلمہ میں رائج ہے, اگر ان کی تواتر عملی کو بھی اصول بنا لے تو ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک یک بار ہی نازل نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب غائب وقفہ وقفہ نازل فرمایا ہے. اور تسلیم کے لیے سب سے زیادہ اولا طریقہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ مخاطبین اور سامعین کو وقفے وقفے سے ہدایات جاری کی جائیں. یک بار کی پورا قانون کسی کے اوپر لاگو کر دینا اس میں تفہیم وہ پیدا نہیں ہوتی جو تفہیم وقفے وقفے سے موقع محل اور ضرورت کی مناسبت سے کرائی جاتی ہے. اسی طرح چھٹا نام اللہ پاک کے قرآن کا المجید ہے, یہ بھی معروف ہے. اور قرآن پاک میں سورہ بروج میں بل ہوا قرآن المجید, مجید کا معنی بزرگی والا, شرف والا. اور جتنا شرف اور جتنی بزرگی اللہ کے اس مقدس کلام کو نصیب ہوئی ہے دنیا میں کسی کلام کو نہیں. ایک اس اعتبار سے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اور اس کے مقابلے باقی کلام مخلوق کے کلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے, حادث نہیں ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے. مخلوق حادث ہے, اس کی صفات بھی حادث ہے اور جدید ہے. اور جو چیز حادث ہے اس کو فنا اور زوال ہے, اور جو حادث نہیں ہے قدیم ہے اس کو فنا اور زوال نہیں. اللہ کی صفات قدیم ہے جس سے وہ اس کی ذات قدیم ہے, جس طرح اس کو فنا اور زوال نہیں اس کی صفات کو بھی فنا اور زوال نہیں ہے. جب باقی کلام وہ مخلوق ہیں, لوگوں کا کلام ہے, جو ان کے بولنے والے ہیں متکلمین ہیں وہ خود مخلوق ہیں, ان کا کلام بھی تو مخلوق ہی ہے. تو مخلوق جب فنا اور زوال سے ایک طرف فانی چیز ہے, ایک طرف دائمی اور ثبوت اور دباؤ والی چیز ہے, پائیداری والی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے, تو اس کو تو فضیلت حاصل ہی ہے اس چیز کے اوپر جس کو فنا اور زوال ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ بزرگی والا ہے. اس لیے آئمہ اسلاف محدثین علیہ الرحمہ کا یہ متفقہ موقف ہے جتنے آئمہ اہل سنت محدثین گزرے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں. جو قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے محدثین انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگی نصیب فرمائی ہے. اسی طرح ایک نام اس کا العزیز ہے. یہ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا نا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ عزیز کتاب ہے. عزیز میں دو معنی ہیں, ایک اس کا معنی ہوتا ہے غالب آنا اور ایک اس کا معنی نادر ہونا. تو غالب ہونے کے معنی میں بھی یہ درست ہے. اس لیے کہ جتنے اس کے مقابلے کی کتابیں ہیں کتاب اللہ کو قرآن کو تمام کتب پر غلبہ حاصل ہے. مثال دے دیں آپ, آج جتنی کتابیں اس کائنات میں آئی ہیں شروع سے لے کر آئے چلے سے آگے آئیں گی, ان کتابوں کو وہ دوام وہ غلبہ نہ دلائل کے اعتبار سے نصیب ہوتا ہے نہ وجود کے اعتبار سے. جتنی کتابیں تھیں ان کا وجود آج نہیں ہے, اصلی زبان نہیں ملتی ان کی. اور کتنی کتابیں ایسی ہیں جو دلائل کے اعتبار سے قرآن کا معارضہ نہیں کر سکتی. قرآن کا اللہ نے چیلنج دیا ہے عربی زبان میں جو ہے, اور لوگ کہتے تھے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضع کر لیا, یا پھر یمامہ میں رحمان نام کا شخص رہتا ہے جو اس کو املا کرواتا ہے, اس کو لکھاتا ہے, خود اس کو پڑھاتا ہے پٹی, یہ آگے ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے قرآن میں یہ چیلنج دیا, یہ عربی زبان میں ہے. تمہاری زبان بھی عربی ہے. یہ عربی کے 28 حروف تہجی ہیں. انہیں حروف تہجی کو جو تم استعمال کرتے ہو, بولتے ہو, لکھتے ہو, تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح شاعر موجود ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادیب موجود ہیں, عربی زبان کے ماہر موجود ہیں, الفاظ و معانی کے فارغ موجود ہیں, کتنے کتنے تمہارے اندر ہیں. انہیں الفاظ تو یہ قرآن بنا ہے, یہ حروف تہجی میں استعمال ہوتے ہیں. تو اگر تمہارے اندر ہمت ہے کہ یہ کہ دعویٰ تمہارا سچا ہے کہ کسی انسان کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن جیسی ایک کتاب لے, قرآن جیسی ایک کتاب لے. پہلے یہ جائے نہیں گیا وہ قرآن جیسی کتاب نہ لایا تو نبی مثل ہی, فرمائش کی مثل نہیں لا سکتے. اللہ نے اس میں کمی پیدا کر دی. چلو کہا پورا قرآن نہیں ہے, فلیات بیشر سور مثل مستر یار, اس جیسی 10 سورتیں بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج بھی قبول نہیں کر سکے. کہا بعض سورت میں مثل ہی, اس جیسی ایک سورت لے آؤ. اور اسے تھوڑا سا آگے اس تفسیر میں اختلاف ہے, فلیات بحدیث مثل ہی, اس جیسی حدیث لے آؤ. اس میں اختلاف یہ ہے کہ حدیث بھی قرآن کا نام ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اور یہی حدیث بعده یؤمنون. یہ حدیث بھی قرآن کا نام ہے اس اعتبار سے تو اس کا معنی ہے فلیاتو بے حدیث مثل اس قرآن جیسی کتاب جیسی کتاب ہے. بعد اس کا لغوی معنی لکھی ہے حدیث قول اور بات کو بھی کہتے ایک کلام کو ایک جملے فکرے کو ایک سینٹینس کو بھی حدیث کہتے فلیاتو بے حدیث مثل ہی. اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس ایک سورت سے نیچے جانا نظر آتا ہے کہ جیسا جملہ بنا کر لے. لیکن قرآن نے صاف کہا آج تک اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو قیامت تک کر بھی نہیں سکو گے. اور اگر اپنے دانوں سچے ہو اپنے سارے مددگاروں کو بلا کر لے اور وہ جیسی کتاب لے لیکن کسی میں ہمت پیدا نہیں ہوئی جس سے یہ کتاب لے. ایک واقعہ لکھا ہے امام ابن عادل نے اپنی تفسیر اللباب میں سند کی حیثیت تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہتے ہیں بس باعث عبرت اس کو نصیحت کے لیے عرض کرتا. عرب کے مشرقین نے یہ جو قتل و غارت کی روک تھام ہے اس کے لیے ایک جملہ بنایا القتل انفا للقتل. قتل قتل کی نفی کرتا ہے. القتل میں پانچ عرب ہیں انفا میں چار ہیں للقتل میں پانچ ہیں. کل یہ چودہ حروف پر مشتمل ایک فکرار جملہ ہے کہ قتل قتل کی نفی کرتا ہے. ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا اب اس کے بدلے میں قاتل کو مار دو تو قتل اس قتل کے ذریعے آئندہ قتل کی روک تھام ہو جائے گی. عربوں نے یہ جملہ بنایا القتل انفا للقتل بیت اللہ میں آ کر لٹکا دیا. اور کہا اس سے کم حروف میں یہ مفہوم کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلم کی ذات حیاتم کتاب میں زندگی ہے فی میں دو حرف ہیں اور حیات میں چار ہیں اور ال کے چار. اب آپ دیکھیں یہ کل جو ہے یہ بارہ حرف بنتے ہیں ال کے ساتھ میں چھ ہیں. تو بارہ حروف پر مشتمل جملہ بنا کر فل کے ساتھ حیاتم دو حرف کام کر کے یہ سمجھا دیا تو قرآن کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب کے سالے تو قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا اس کا اعزاز ایسا ہے کہ یہ باقی تمام کلاموں کے اوپر اس کو غلبہ دلیل کے اعتبار سے بھی دوام اور ثبوت اور پختگی کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اس کو حاصل ہے. اس لیے کچھ ایک نام اس کا العزیز ہے قرآن عزیز بھی کہتے ہیں. قرآن مجید جس طرح لفظ بولتے ہیں ایسے ہی قرآن عزیز بھی کہتے ہیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف مقامات پر قرآن مقدس کے اسماء ذکر کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ جو القرآن کی صورت میں ہمارے پاس کتاب ہے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن علماء مفسرین نے جو اس کی تعریف کی ہے اس کتاب کی کہ قرآن کس کو کہا جاتا ہے یہ اصول فقہ میں اور حدیث میں بہت بڑے ایک فقی اور محدث قسم کے امام گزرے ہیں قریبی دور کچھ زیادہ دور نہیں ہے قاضی شوقانی علیہ رحمہ دو صدیوں کی بات ہے اتنا زیادہ پیچھے لمبا پیرے نہیں ہے. اصول فقہ پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے ارشاد الفحول یہ مدارس میں انتہائی کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اور قرآن پاک کے علوم پر ایک کتاب ہے مناہج العرفان فی علوم القرآن یہ دو جلدوں میں تباہ ہوئی ہے. اس کے اندر انہوں نے القرآن کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته. قرآن کی تعریف یہ کہ ہوا کلام اللہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے المتعبد بتلاوته جس کی تلاوت کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے. اب آپ غور فرمائیں یہ جو تعریف ہے نا اس میں چار مسئلے قابل توجہ. ہوا کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ کہہ کر جو مخلوق کا کلام ہے اس کو اس تعریف کے ذریعے خارج کر دیا ہے کہ مخلوق کے کلام کو القرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن وہ کتاب ہے, وہ کلام اللہ ہے, جو اللہ کا کلام ہے, اور المنزل نازل کیا گیا ہے, یہ لفظ بول کر اس تاریخ نے غیر منزل کو خارج کر دیا ہے. تو جو آسمان سے نہیں نازل ہوا, فرشتے کے ذریعے اللہ نے جو آسمان سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا, وہ اس میں شامل نہیں. اور علی محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جتنے کلام اللہ کی طرف منسوب ہے وہ سب خارج کر دیے ہیں, اور بعد میں آنے والے کلام بھی جتنے ہوں گے وہ قرآن نہیں ہوں گے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے. تو کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو لفظ محمد ذکر کر کے غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کلام آیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن کی تاریخ سے خارج ہے. المتعبد بتلاوت ہی, کہ اس کے الفاظ کے ذریعے تلاوت کی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے تلاوت کر کے, تو یہ کہہ کر احادیث کو خارج کر دیا ہے. احادیث اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہیں, یا اللہ نے ان کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی ہے, لیکن وہ نماز کے اندر بطور عبادت تلاوت نہیں کی جاتی, تو یہ المتعبد بتلاوت ہی کہہ کر قرآن پاک کی اس تاریخ میں احادیث کو خارج کر دیا گیا. تو قرآن کی تاریخ یہ ہوئی کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوت ہی. قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں, اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, اور اس کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے. تو یہ قرآن پاک کی تعریف جو ہے ارشاد الفضول میں علامہ قاضی شوقانی رحمہ نے, اور مناہل الارفان وغیرہ جو علوم القرآن پر مبنی کتب ہیں ان کے اندر مذکور ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی بات ہماری ہے وحی کے حوالے سے. یہ قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, تو وحی کا معنی اور مفہوم جاننا یہ بھی لازم ہے علوم القرآن میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وحی انبیاء رسل پر ہوئی تھی, اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جب ہوا, جس طرح سابقہ قومیں اپنے نبیوں رسولوں پر اعتراض کرتی تھی, الزامات عائد کرتی تھی, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے, اور اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جس بھی پیغمبر کا نبی اور رسول کا انتخاب فرمایا, قرآن علوم کا یہ بھی حصہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی منتخب کیا. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ ایک ہر علاقے میں ہر قوم کے لیے جو نبی رسول بھیجا, وہ انسان اسی قوم میں سے تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا رکھ کر اس کی حفاظت فرما کر, معاشرے کی حضرتوں سے اس کو مبرہ رکھ کر, اس کی سیرت اور کردار کو بالکل صاف ستھرا اور نمایاں رکھ کر اس کا انتخاب فرمایا, اور اس کے اوپر اللہ نے نہیں لاتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان, اور وہ بھی مرد, کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, مرد کا انسانوں میں سے چناؤ کر کے اس پر وحی نازل کی, اور یہ قرآن کی آیات میں کئی جگہ یہ مسئلہ آئے گا. اسی اپنے دستور اور قاعدے کے مطابق عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا, اور آپ وسلم کی ذات گرامی پر جب لوگوں نے الزامات عائد کرنے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا, میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں, قل ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی انوکھا اور نیا رسول تو نہیں آیا, مجھ سے پہلے بھی یہ سلسلہ یہ کڑی سلسلہ زہبیہ جاری تھا, اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلے کی آخری کڑی بنا کر مجھے بھیجا ہے. ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی بدعی رسول نہیں ہوں, انوکھا رسول نہیں ہوں, کہ اس کی مثال پہلے موجود ہی تھا, اور رسالت کا سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے, اللہ نے اسی سلسلے میں مجھے رسول بنایا. جب انہوں نے اعتراضات کیے تو پھر اللہ تعالیٰ جب احکام سمجھاتا ہے نا, موقع مال امثلہ تشبیہات نشانیں دے کر مالک ملک بات سمجھاتا ہے. علوم قرآنی میں یہ بھی بڑی مفصل بات ہے, تمثیلات قرآنی جو ہیں قرآن کے اندر اللہ جو مثالیں پیش کرتا ہے, یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے. کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے پہلے انبیاء رسل کو, جتنے آئے تھے ان کے متاخرین بھی موجود تھے, اگرچہ انہوں نے اپنے اس دین میں اپنی شرح میں کئی تبدیلیاں کر لی ہوئی تھی. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی موقع محل کی روح سے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, وہی کا سلسلہ اس پیغمبر پر کیا جا رہا ہے, یہ تو پہلے نبیوں پر بھی وہی جس طرح آتی تھی اسی طرح یہاں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, یہ سورت نساء کی آیت نمبر 163 اور 64, فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, ہم نے آپ کی طرف اسی طرح ہی وحی کی جیسے وحی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف کی. اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان, اور ہم نے وحی کی ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد, اور عیسیٰ و ایوب یونس ہارون و سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. وآتینا داوود زبورا, کتابیں بھی ہم نے پہلے دی ہیں, اس طرح ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی. ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك, ہم نے بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ آپ پر بیان کیا ہے, اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبی نبیوں کی طرح وحی کی, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, ان پر وحی کی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی. یہاں ایک بات میں یہ سمجھائی کہ جس طرح سابقہ انبیاء پر تم مانتے ہو کہ یہ تورات انجیل زبور یہ کتابیں آسمانی تھی, پیغمبروں پر اتری تھی, تو وہ سلسلہ تھا, اس لیے یہ کوئی انوکھا سلسلہ نہیں ہے, اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے نبیوں پر وحی کی ایسے ہی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کی ہے. دوسری بات جو انشاءاللہ بات آئے گی, دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کا طریقہ کار سلسلہ جو سابقہ پیغمبروں کے ذریعے کی طرح تھا, وہی سلسلہ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جاری فرمایا. اور یاد رکھو, یہاں یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ پیغمبروں پر صرف کتاب ہی وحی نہیں کی, صرف کتاب ہی وحی نہیں کی, کتاب کے علاوہ بھی وحی اللہ نے سابقہ پیغمبروں کی طرف کی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین, جیسے نوح علیہ السلام اور نبیوں کی طرف وحی کی ایسے ہی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی. اور پھر آگے نبیوں کا ذکر کیا, اور آیت نمبر 164 جہاں ختم ہو رہی وہاں پر کلام اللہ ہو موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن سے دیکھنا کتابہ انبیاء اور رسل پر صرف کتابیں اور صحیفے وحی ہوئے یا کتب و صحائف کے علاوہ بھی اللہ نے وحی فرمائی. اگر سابقہ انبیاء اور رسل پر کتب اور صحائف کے علاوہ صحیح قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کے دعوے داروں کو یہ مان لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر بھی پھر قرآن کے علاوہ وحی ماننی پڑے گی. اختصار سے کرتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طہٰ میں قصہ ہے, اپنی بیوی کو لے کر جب آ رہے تھے تو فقار علی اہل ہم کو سو انی آلس کو نارا, اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ پر اتدا کر میرا پر پھر آپ کی تلاش میں نکل گئے تو باقی یہ تو آگے اوپر چلے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ جوتے اتار دو, تم اب پاک وادی تو آ پر ہو, انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقعی میں چلا تھا ذکری, میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کر. اب یہ احکام بتائے نا, ان سے پہلے کیا فرمایا, فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو. وحی نے کیا بتایا؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ان الساعت آتی ہے، قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، کب آئے گی؟ قیامت کا وقوع ہوگا، ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ نے پہلی وحی میں موسیٰ علیہ السلام پر فرمائی. اب یہ وحی تورات میں نہیں ہے، یعنی کتاب اس وقت نہیں ملی تھی، ابھی یہاں سے موسیٰ علیہ السلام پر چلے گئے اپنے علاقے میں، حکم ہوا فرعون کو جا کر دعوت دو، کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دو، دکھ خیر وہ بھی دعا قبول ہو گئی. پھر کہا اس کو جا کر دعوت دو، دعوت دیتے رہے. پھر ایک وقت آیا، اجازت مل گئی اپنے اوپر، جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تمہارے ساتھی ہیں ان کو لے کر نکل جاؤ، ہجرت کی. ہجرت کر کے پھر دریا عبور کرنا تھا، بالآخر عبور ہو گیا، اور فرعون کو پتا چلا وہ بلا لشکر لے کر پیچھے. جب اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا، بنی اسرائیل گزر گئے ہیں، وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں سے فوجیں ڈالی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری فوجیں داخل ہو گئی، پانی جاری فرما دیا اور اس کو غرق کر دیا. قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے پھر اس کے بعد میدان چیز میں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی. اب یہ جو تورات کے نزول، جو نزول ہے، یہ فرعون کے غرق ہونے سے بعد میں ہوا ہے. اب اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام ساری اس کو دین کی طرف دیتے رہے دعوت، فرعون کو بات بتاتے رہے، احکام سمجھاتے رہے، اللہ کے دین کے بلاتے رہے. وہ تو تورات کے نزول سے پہلے کی ساری بات ہے، تو وہ بھی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی، اور وہ وحی کتاب کے علاوہ تھی. فرعون کو مرنا، اگر کتاب کے علاوہ کوئی چیز حجت نہ ہوتی، فرعون کو کس جرم کی سزا اثر کی گئی؟ وہ حدیث موسیٰ نہیں مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بات کہتے تھے وہ نہیں مانتا تھا، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں اس کو غرق کر دیا ہے. تو قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے سابقہ انبیاء پر کتاب کے سوا بھی وحی فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو صحب ابراہیم کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر دکھایا؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبح ہوگا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تو تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا اپنے باپ سے؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو امر دیا گیا ہے وہ کر گزریے، مجھے تو انقریب آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے. اب بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی، اللہ نے ان کا قصہ قرآن میں ذکر کیا، خواب میں وحی کی ابراہیم علیہ السلام کو. اس میں بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا وہ کرو، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے، بیٹے کو صدا کرنے کے لیے چل پڑے، تو خواب میں بھی وحی آتی ہے. تو یہی سلسلے جو وحی کے طریقے ہیں، خواب میں وحی کا آنا، کتاب کے علاوہ وحی کا آنا، یہ قرآن آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب کے علاوہ وحی اللہ نے کی ہے. ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ پر بھی اسی طرح وحی ہوئی جیسے پہلوں پر. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن ہے کہ اوہ یا الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، تو یہاں سے وہ لیتے ہیں کہ قرآن وحی کیا گیا اور کوئی چیز وحی نہیں. اوہی الیہ ھذا القرآن، تو یہ جو جملہ ہے نا، اوہی الیہ ھذا القرآن، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن وحی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کے علاوہ وحی کوئی نہیں. مثلا کوئی آدمی ہے طبیب ڈاکٹر ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ اس جملے سے کہ یہ ڈاکٹر ہے اس کا ڈاکٹر ہونا تو ثابت ہوگا، اور کی نفی نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے سامنے پڑھنے والے یہ طالبات ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ دنیا میں اور طالبات نہیں ہیں؟ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ حاضر القرآن، کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ دوسری کسی چیز کے وحی نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وحی مخفی پیغام کو کہتے ہیں. اب وہ کس طرح اللہ پہنچاتا ہے، وحی کے معنی اور اس کے طرق کیا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی بات میں کرتے ہیں.